ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. گمراہی پھیلانے والے لوگوں کے ویسے ہی جال ہے جیسے پچھلے زمانے میں ہوتے تھے. انہوں نے انداز بدل دیے، طریقہ واردات تبدیل کر دیا، لیکن لوگوں کو اسلام سے روکنے کے لیے ڈھنگ وہی اپنائے. توحید و سنت کے اس قافلے کو روکنے کے لیے نصر بن حارث اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے کہتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری بستی میں سب سے زیادہ پسندیدہ تھے، سب سے زیادہ امانت دار تھے، سب سے زیادہ سچے تھے، لوگ سب سے زیادہ ان سے محبت کرتے تھے، ان کی دانائی دور دور تک پھیل چکی تھی، خاص کر اس موقع پر جب مشرکین مکہ نے بیت اللہ کو گرا کر اس کی دوبارہ تعمیر کرنا چاہی، تعمیر کرتے ہوئے جب حجر اسود کو نصب کرنے کا مرحلہ آیا، تلواریں نیام سے باہر آئیں، قبائل آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں اتارنے کے لیے تیار ہو گئے، یہ شرف حاصل کرنے کے لیے کہ حجر اسود کس قبیلے کے حصے میں آتا ہے کہ وہ اس کو اس جگہ پر نصب کرے جو اس کی جگہ ہے. کسی نے مشورہ دیا کہ آپس میں خون نہ بہاؤ، کسی کو ثالث مان لو. کہا صبح کو جو سب سے پہلے بیت اللہ میں آئے وہی ہمارا ثالث. انتظار میں بیٹھ گئے، آنے والے شخص کی آنے والے شخص کے چہرے پر نگاہ پڑی تو کہا امین آ گیا، صادق آ گیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ کو ثالث مقرر کر دیا گیا. آپ چاہتے حجر اسود کو نصب کرنے کے لیے کسی قبیلے کا نام لے دیتے، لیکن دانائی اور حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ بیت اللہ کی دیواروں کے نیچے گردنے نہ کٹیں، خون نہ بہے، قبائل بھی راضی ہو جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر بچھائی، حجر اسود کو اس چادر میں رکھا، قبائل کے سرداروں کو بلایا، اس چادر کو سارے قبیلے والوں کے سرداروں نے پکڑ لیا. آپ نے کہا اس کو اٹھاؤ. جب سب نے اٹھایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے وہ پتھر اٹھا کر اس جگہ پر رکھ دیا. سب کوئی ان کی حکمت اور دانائی کی تعریف کیا کرتا تھا، لیکن اب کیا ہوا؟ اب ہم ہی ہیں جو ان پر طعنے کستے ہیں، کہتے ہیں یہ پاگل ہے. اور جب یہ بات کہتے ہیں، ہم خود اپنی بات کی تردید کرتے ہیں کہ نہ اس میں پاگل پن کی حرکات ہے، نہ الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے، نہ بہکی بہکی باتیں کرتا، اور نہ دم گھٹنے کی کیفیت ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ یہ کاہن ہے، اس میں کہانت کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی. جب ہم کہتے ہیں کہ یہ ساحر ہے، ہم نے جادوگر اور جادوگروں کی جادوگری دیکھی ہے، یہ طعنہ بھی اس کو نہیں دیا جا سکتا. ہم کہتے ہیں یہ شاعر ہے، اصناف سخن ہمیں سب کو معلوم ہے، شاعر اس قسم کی گفتگو نہیں کیا کرتے. اس کا علاج کرو. ہیرا گیا وہاں، اسفندیار اور رستم کے قصے یاد کیے، فارس کے بادشاہوں کے قصے یاد کیے، اور آ کر مکے میں کہنے لگا محمد الرسول اللہ کی کیا حیثیت ہے، اس کے کلام کی کیا بات ہے، جس قسم کی وہ آیات پیش کرتا ہے اس سے بہتر میں پیش کر دیتا. لوگوں کی مجلسیں گرم کرنے لگا، مجلسوں میں اسفندیار اور رستم کے قصے پڑھنے لگا، فارس کے بادشاہوں کے واقعات لوگوں کو اکٹھا کر کے سنانے لگا. اور صرف یہی نہیں، جس آدمی کے بارے میں یہ دیکھتا کہ یہ اسلام کی طرف مائل ہے، اس نے قرآن کی چند آیات سن لی ہے، اس کے دل میں ایمان جگہ پانے والا ہے، یہ نصر بن حارث بدبخت اپنی اس لونڈی کو جس کو یہ قصے ازبر کرا چکا تھا اس کے سر پر مسلط کر دیتا، وہ اس کو قصے کہانیاں سناتی رہتی اور تب تک اس کے پیچھے پڑی رہتی جب تک اس کو اسلام سے دور نہیں ہٹا لیتی تھی. یہ دشمنوں کا وار تھا. دشمن گانے سنا کر مسلمانوں کو اسلام سے دور رکھنا چاہتا تھا. جس کے دل میں اسلام کی چنگاری پھوٹتی تھی وہ اس پانی سے بھجاتا تھا. یہ دشمن تھا. اور ہم کون ہیں؟ ایک باپ اپنے بیٹے کو گانے سننے کے سارے لوازمات اکٹھے کر کے دیتا ہے. کون باپ اپنے گھر میں ٹی وی لے کر آتا ہے، وی سی آر لے کر آتا ہے، اور پھر اس کی جوان بیٹی، جوان بیٹا خود بے حیرت بن کر اپنی بیوی کے ساتھ ٹی وی کی سکرین کے سامنے بیٹھ کر وہ کچھ دیکھتا ہے جو مشرقین مکہ مسلمانوں کو دکھایا کرتے تھے اور سنایا کرتے تھے. یہ دشمنوں کا وار تھا. آج بھی دشمنوں نے یہ ہتھیار سجا کر ہمیں دے دیے. خریدنے والا خود باپ ہے، دشمن نہیں ہے. خریدنے والا شوہر ہے، دشمن نہیں. اسلام سے روکنے کے لیے، اپنی اولاد کو اسلام سے دور کرنے کے لیے، ان کے اخلاق کو تباہ کرنے کے لیے، ان کو مغربی تہذیب میں رنگنے کے لیے، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، اللہ کا رنگ جس سے بہتر کوئی رنگ نہیں. جس رنگ میں اللہ کا رنگ آ گیا، عمر رنگ آ گیا، عثمان و علی، طلحہ و زبیر، سعید و سعد، عبد الرحمن ابن عوف،
ابو عبیدہ بن جراح جب اس رنگ میں رنگے گئے، رب نے قرآن نازل کیا رضی اللہ عنہم برضو عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے. اللہ کے رنگ کو چھوڑ کر مغربی تہذیب میں اپنے اولاد کو رنگنے کے لیے سامان ہم خرید کر لاتے ہیں، دشمن نہیں. اور قرآن نے اس حربے کو جو دشمن نے استعمال کیا اس طریقے سے ذکر کیا، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو فضول چیزیں خریدتے ہیں، گانے سننے کے مختلف سامان خرید کر لاتے ہیں. کیوں خریدتے ہیں؟ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک دے. جب ڈرامہ لگا ہوا ہو، گندی فلمیں چل رہی ہو، تیرا نوجوان بیٹا اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھنے والا حیا علی الصلاح کی پکار سنے گا، لیکن شیطان اس کو وہاں سے اٹھنے نہیں دے گا. ہم نے بعض بدبختوں کو دیکھا ہے اماموں کے پاس آ کر کہتے ہیں عشاء کی نماز ذرا لیٹ کر کے پڑھائیں. امام سمجھتا ہے کہ اس کے دل میں اسلام کی بڑی تڑپ ہے، محبت ہے، کیونکہ عشاء کی نماز جتنی لیٹ کر کے پڑھی جائے اتنا ہی زیادہ ثواب ملتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، بلال دروازے پہ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اللہ کے نبی نماز، آپ نہ نکلے. بلال پھر گئے، تیسری مرتبہ گئے، اللہ کے نبی نہ نکلے. حضرت عمر بلند آواز سے کہنے لگے، اللہ کے نبی، عورتیں بھی سو گئی، بچے بھی سو گئے، اور ہم مسجد میں انتظار کر رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور کہا، اس روئے زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے سوائے تمہارے کوئی بھی انتظار نہیں کر رہا. نماز کو جتنا مؤخر کرو گے عشاء کی نماز کو، اللہ اتنا ہی زیادہ ثواب عطا کرے گا. امام سمجھتا ہے کہ شاید اس کے دل میں نیکی زیادہ کمانے کی طلب پیدا ہوئی ہے. پوچھتا ہے کیا وجہ ہے، نماز دیر کر کے کیوں پڑھے؟ کہا، ایک ڈرامہ آتا ہے اور اس وقت نماز کا وقت ہو جاتا ہے، دل یہ چاہتا ہے کہ ڈرامہ دیکھ لیا جائے پھر آ کر نماز بھی پڑھ لی جائے. لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے یہ بھی ایک ڈھنگ اور طریقہ. قرآن نے ایک اور طریقہ ذکر کیا، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، اے اللہ کے نبی، یہ چاہتے ہیں کچھ تو نرم پڑ جا، کچھ یہ نرم پڑ جائیں، ایسی تقریر کرو لوگوں کے دلوں کو نہ دکھائے، رواداری اور وسعت نظری کا مظاہرہ کرو، لوگوں کو تکلیف نہ ہو، ایسی گول مول بات کرو لوگوں کو چاہے پتہ نہ لگے لیکن ان کے دل نہ دکھیں، اس لیے کہ دل میں خدا رہتا ہے. مسجد ڈھا دے، مندر ڈھا دے، جو تیرا دل چاہتا ہے ڈھا دے، لیکن کسی کا دل نہ دکھانا، اس لیے کہ دل میں رب رہتا ہے. قرآن نے کہا، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، اے اللہ کے نبی، یہ بھی چاہتے ہیں کہ تو نرم ہو جا، تو جو یہ مار مارتا ہے لا الہ الا اللہ، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی عزت و ذلت کا مالک نہیں، کوئی نہ بادشاہت چھین سکے نہ بادشاہت دے سکے، نہ کسی کی قبر کی مٹی میں شفا ہے. یہ سب بے حیا ہے جو قبروں کی مٹی کھا کر سمجھتے ہیں کہ اس میں شفا. تیری جب یہ تلوار چلتی ہے ان کے دل چر جاتے ہیں، ان کے دل پر ضرورت پڑتی ہے. بدو لو خود ہلو سید ہرون، اے اللہ کے نبی، کچھ تو نرم پڑ، کچھ یہ نرم پڑ جائے، ان کا پروگرام یہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسود بن مطلب، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف، عاص بن وائل، یہ اکٹھے ہو کر جو مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سردار تھے، اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی ایسا کرتے ہیں، ایک سال ہم آپ کے رب کی عبادت کرتے ہیں، ایک سال آپ ہمارے بتوں کو پوج لیا کریں، اگر آپ کا الہ بہتر ہے ہم آپ کے الہ سے نیکیاں کمائیں گے، اپنا حصہ وصول کریں گے، اگر ہمارے بت بہتر ہے آپ ہمارے بتوں سے اپنا حصہ وصول کر لیں گے۔ قرآن مجید نے اس بات کو ایک اور جگہ اس طریقے سے بیان کیا، وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، اے اللہ کے نبی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ وہی جو آسمان سے اتر رہی ہے، جس میں رب کی الوہیت کا ذکر ہے، جس میں لا الہ الا اللہ کے مضمون کا بیان ہے، یہ چاہتے ہیں کہ اس وحی سے تجھ کو ہٹا کر لتفتر علینا غیرہ، تجھے مجبور کر دے کہ تو ہمارے بارے میں وہ بات کہ جو ہم نے نہیں کہی۔ وَإِذَا لَتَّخِذُوكَ خَلِيلًا، اگر تو نے وحی الہی کو چھوڑ کر اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ دی اور اس گھڑنے والی بات کو ان کے سامنے بیان کر دیا، اِذَا لَتَّخِذُوكَ خَلِيلًا، تجھے یہ اپنا دلی دوست بنا لیں گے، اپنا یار غار بنا لیں گے، تو ان کا محب بن جائے گا، تجھ سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اور اے اللہ کے نبی، وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اگر ہم تجھ کو ثابت قدم نہ رکھتے، لَقَدْ كُنْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، ہو سکتا تھا کہ تو تھوڑا سا ان کی طرف مائل ہو جاتا۔ ثابت قدم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دفن کرنے کے بعد اپنے صحابہ سے کہا، اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو، اس لیے کہ فرشتے اس سے پوچھ رہے ہیں، مربوں کا، ملبیوں کا، ماضیوں کا، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدم رکھے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا، اللہ ثابت قدم رکھتا ہے مومنوں کو، اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی، ثابت قدم رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، کوئی اپنی طرف سے اپنے عملوں کو لے کر، اپنے مرتبے کو لے کر ثابت قدم نہ نہیں رہ سکتا۔ اللہ نے نبی کے بارے میں کہہ دیا کہ اگر ہم تجھ کو ثابت قدم نہ رکھتے، ہو سکتا تھا تو تھوڑا سا ان کی طرف جھک جاتا۔ اے اللہ کے نبی، اگر تو تھوڑا سا ان کی طرف جھک جاتا تب کیا ہوتا؟ اذن لعزتنا کا ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجد لك علینا نصیرا، اے اللہ کے نبی، اگر تو ان کی طرف تھوڑا سا جھک جاتا ہم تجھے دنیا میں بھی دگنا عذاب دیتے اور مرنے کا بھی دگنا عذاب دیتے، اور تو ہمارے خلاف کسی کو اپنا مددگار نہ پاتا۔ اللہ زکرہ کا ضعف الحیات و ضعف الممات، تجھے زندگی کا دگنا عذاب، تجھے مرنے کا بھی دگنا عذاب، ثم لا تجد علینا نصیرا، اور پھر تیرا کوئی مددگار بھی نہ ہوتا۔ ایک جگہ پر اللہ تعالی نے اس بات کو اس طریقے سے بیان کیا کہ اگر میرا یہ سچا نبی میرے خلاف وہ بات کہہ دے جو میں نے آسمان سے نازل نہیں کی تو کیا ہوگا؟ لَأَخَذْنَوْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، میں اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کر اس کی شاہراہ کاٹ کر رکھ دوں اور کوئی مجھ کو روکنے والا نہ ہوگا۔ مشرکین مکہ کا یہ دوسرا بار تھا، توحید و سنت کے قافلے، خاص کر اس کے قائد کو روکنے کے لیے اور اس کے سامنے جال بچھانے کے لیے وہ یہ چاہتے تھے بدو لو تدہن فیدہنون، جیسا کہ ان کا عقیدہ تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معبودوں کو گالیاں دیتا ہے، وہ لا الہ الا اللہ کو گالی تصور کیا کرتے تھے، اس لیے وہ طالب کے پاس اکٹھے ہو کر آئے تھے اور آ کر کہنے لگے تھے کہ اپنے بھتیجے کو منع کر یہ ہمارے معبودوں کو گالیاں دیتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل توڑنا، اس تحریک کے قائد کے دل کو شکستہ کرنا، بہت بڑی تکلیف جو انسان کو پہنچتی ہے وہ اس کے جگر کے ٹکڑے کو فوت کرنا ہوتا. کسی کا بیٹا مر جائے اس سے پوچھو کو اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور بیٹا بھی وہ جو چار بہنوں کا اکیلا بھائی ہو، بہنوں کا اور کوئی بھائی نہ ہو، زینب کا، فاطمہ کا، رقیہ کا، ام کلثوم کا رضی اللہ تعالی عنہم، چاروں بہنوں کا اکیلا بھائی. پہلے ابراہیم فوت ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہے، پھر آپ کا بیٹا عبداللہ وہ فوت ہوا، اور کسی کے لخت جگر کو چھیننے کے بعد اللہ ملک الموت سے پوچھتا ہے، اے ملک الموت، تو نے میرے بندے کے جگر کے ٹکڑے کو چھینا، تو نے اس کے بڑھاپے کے سہارے کو چھینا، تو نے اس کے پیار کو چھینا، اس کے چمن میں اکیلا ہی پھول تھا، تو اس پھول کو توڑ کر لے آیا، اے ملک الموت بتا میرا بندہ اس وقت کیا کہہ رہا تھا؟ ملک الموت کہتا ہے اللہ وہ اس وقت بھی تیری حمد و ثنا بیان کر رہا تھا، الحمدللہ علی کل حال، اللہ کا شکر ہے ہر حال میں. اللہ جب فرشتے سے یہ جواب سنتا ہے، فرشتوں کو حکم دیتا ہے، اے میرے فرشتے جاؤ میری جنت میں میرے اس بندے کے لیے جس کے جگر کے ٹکڑے کو تم سے چھینا، جاؤ میرے اس بندے کے لیے جنت میں بیت الحمد بنا دو. تعریفوں والا گھر، وہ بندہ جو اپنے جگر کے ٹکڑے کے چھننے کے بعد صبر کرتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے تین بچے بچپن میں فوت ہو جائے، قیامت کے دن وہ جائے گا، یہ تینوں بچے اس کا استقبال کرنے کے لیے جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے، اور جب تک اپنے باپ کو جنت میں داخل نہ کر لیں گے اس کے قمیض کے دامن کو نہ چھوڑیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی جس کے دو فوت ہو جائے، آپ نے فرمایا جس کے دو فوت ہو جائے وہ بھی اپنے ماں باپ کو جنت میں لے کر جائے گا. کسی نے کہا اللہ کے نبی جس کا ایک ہو اور وہی فوت ہو جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا ایک فوت ہو جائے وہ بھی اپنے ماں باپ کو جنت میں لے کر جائے گا، لیکن شرط یہ ہے جب فوت ہو جائے تو کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ یہ تو نے لیا ہے، ہم بھی تیار ہیں جانے کے لیے، تو اس کو کیا لے کر جاتا ہے، ہمیں بھی لے جا، ہم پھر بھی کوئی گناہ نہیں کریں گے، ہم صبر کا مظاہرہ کریں گے. صبر اس کو نہیں کہتے کہ انسان چیخے چلائے، بلکہ صبر اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک عورت کا بیٹا فوت ہوا، وہ اس کی قبر پر خیمہ لگا کر بیٹھ گئی، اللہ کے نبی گزرے، اس عورت کو نصیحت کی، عورت نے نہ جانا کہ کہنے والا کون ہے، کہا تیرے دل کو چوٹ لگتی تب میں تجھ سے پوچھتی، یہ چوٹ میرے دل کو لگی ہے، مجھ سے پوچھ کہ مجھ کو سکون نہیں ملتا، مجھ کو آرام نہیں آتا ہے، اللہ کے نبی چلے گئے، کسی نے کہا تجھ کو نصیحت کرنے والا، تجھے صبر کی تلقین کرنے والا محمد الرسول اللہ تھا علیہ الصلوۃ والسلام۔ شرمندہ ہوئی، نبی کے پاس گئی، جا کر کہنے لگی اللہ کے نبی مجھے پتا نہ تھا، مجھے معاف کر دو، میں صبر کرتی ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر اس وقت نہیں، صبر کا وقت یہ نہیں، صبر اس وقت کیا جائے جب انسان کو پہلی دفعہ صدمہ پہنچتا ہے، وہ پہلا جب شاک اس کو پڑتا ہے۔ الصبر، صبر ہوتا کب ہے، اس کا موقع کیا ہے؟ صبر اس شاک کے موقع پر کہ جب پہلی دفعہ اس کو خبر لگے، پتہ لگے کہ اس کا نقطہ جگر فوت ہوا، کہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک عورت، اس کا بیٹا فوت ہوا، شوہر اس کا کاروبار کے سلسلے میں باہر گیا ہوا، واپس آیا، جانے سے پہلے بیٹا بیمار تھا، آ کر اپنی بیوی سے پوچھتا ہے بیٹے کی کیا حالت ہے، بیوی جواب دیتی ہے، کہتی ہے اب زیادہ آرام میں ہے، پہلے آرام نہ تھا اب زیادہ آرام میں ہے۔ شوہر نے اپنی حاجات کو پورا کیا، آرام کرنے کے بعد بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے اگر ہمارا کوئی پڑوسی ہمیں کوئی چیز دے، ادھار دے، وعدے پر آ کر مطالبہ کرے، وہ چیز مانگے، تیرا کیا خیال ہے، وہ چیز دے دینی چاہیے یا روک لینی چاہیے؟ کہا اس کی بڑی مہربانی ہے کہ اس نے ضرورت کے موقع پر ہماری مدد کی، کوئی چیز دی، اور ہم نے جب اس سے وعدہ کر لیا ہے، ہمارا یہ حق نہیں بنتا کہ اس کے مانگنے پر ہم وہ چیز روک لیں، ہم چیخیں چلائیں، ہم روئیں، ہم کہیں ہم نہیں دیتے، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ کہا پھر رب نے دیا تھا واپس لے لیا ہے؟ کہا کیا مطلب؟ کہا جو بیٹا تیرا اور میرا بیمار تھا وہ فوت ہو چکا۔ کہا پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کہا اس لیے نہیں بتایا کہ تو تھکا ہوا آیا ہے، میں دروازے پر آتے ہی اپنا سینے چاک کرتی، چہرے پر تھپڑ مارتی، اپنے بالوں کو نوچتی، تجھ کو میں آرام کرتی، خود گناہگار ہوتی۔ میں نے کہا کہ یہ آرام کر لے تب اس کو خبر بتلاؤں۔ صابرہ عورت ایسی ہو، صبر اس کو کہا جاتا، آنکھوں سے آنسو بہنا یہ بے صبری نہیں، لیکن زبان سے وہ کرنا ادا کرنا کہ جس میں رب کا شکوہ ہو، یہ کسی مسلمان کو جائز نہیں ہے۔ نبی کا لخت جگر عبداللہ فوت ہوا، ابو لہب کو پتہ لگا، دوڑتا ہوا اپنے ساتھیوں کے پاس آیا، نبی کا دل ٹوٹا، نبی کا دل شکستہ ہوا، نبی کا دل کمیدہ ہوا، اور یہ بدبخت خوشیاں مناتا ہوا اپنے ساتھیوں کے پاس دوڑتا ہوا آیا اور کہا خوش ہو جاؤ کہ اللہ نے محمد الرسول اللہ کا بیٹا فوت کر لیا ہے اور اس کی نسل ختم کر کے رکھ دی ہے۔ نبی کے آنسو جو اس کی آنکھوں سے بیٹے کی وفات پر بہے اور دشمن خوشیاں منائے، نبی کا دل ٹوٹے، نبی غمگین ہو اور دشمن خوشیاں منائے، اللہ نے پوری سورت اتار دی، اے نبی انا اتیناک الکوثر فصل ربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے نبی دل شکستہ نہ کر، تو گھبرا نہیں، غمگین نہ ہو، پریشان نہ ہو، انا اتیناک الکوثر، ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے، تو اس وقت کھڑا ہوگا اپنے ساتھیوں کو حوض کوثر پر کھڑے ہو کر جان پلا رہا ہوگا کہ جس کے پانی کی تاثیر یہ ہوگی کہ پینے والے کو کبھی اس کی پیاس ستائے گی نہیں. ان شانے کا ابتر ان آتینا کل کو سر فصل رب کا منہر ان شانے کا ابتر. جو تیرے لخت و جگر کی موت پہ خوشیاں مناتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ اس کی نسل کٹ گئی, یہ دو کٹا ہے, یہ ابتر ہے. ان شانے کا ہو ابتر, تیرا تذکرہ تو ہوگا لیکن تیرے دشمن پر لوگ لعنتیں بھیجیں گے. تبت یدا ابی لہب بتب, یہ بدبخت جو نبی کے بیٹے کی موت پر خوشیاں مناتا ہے, اللہ نے اس کی مذمت میں پوری صورت اتار دی. تبت یدا ابی لہب بتب لا اغنى عنہ ماله وما کسب سیسلا نارن ذات لہب نمراته حمالة الحطب فی جیدہا حبل من مسد. اے نبی, یہ تجھ کو کہتا ہے کہ اس کا تذکرہ نہ ہوگا, لوگ اس کو یاد نہ کریں گے, اس کی اولاد نرینا ہے ہی نہیں. اے نبی, ہم نے ورثانا لکا ذکرک, ہم تیرے ذکر کو بلند کریں گے. آزان میں جہاں میری توحید کا اقرار ہوگا وہاں تیری رسالت کا اقرار ہوگا, کلمے میں جہاں میری توحید کا اقرار ہوگا وہاں تیری رسالت کا اقرار ہوگا. ذرا پانا لکا ذکرک, ہم تیرے ذکر کو بلند کریں گے. کتاب میں تیرا نام آئے گا, یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر وما محمد الا رسول محمد الرسول اللہ والذین معہ. ہم تیرا تذکرہ قرآن میں کریں گے, تیرے ذکر کو بلند کریں گے, لوگ تجھ کو یاد کریں گے, لوگ تجھ پر درود بھیجیں گے. دس رحمتیں اس پر نازل کرے گا, دس گناہ اس کے معاف کرے گا, دس نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دے گا. بڑا فانا لگا ذکر. دوسرا طریقہ اس تحریک کے قائد کے دل کو توڑنا, کہ اس میں ہمت نہ رہے, اس میں طاقت نہ رہے, اس کو اتنے تانے دو, اس کو اتنا ستاؤ, اس کو اتنا پاگل کرو کہ یہ واقعی پاگل ہو جائے. کہیں بیٹے کی محبت لیں اور کہیں بیٹیوں کو طلاق دے کر. بیٹی باپ کے گھر میں آ بیٹھے, معاشرے کا سب سے برا ٹیکہ جو اپنے ماتھے پر لگا کر آتی ہے, جس کو اسلام بھی چڑھتا ہے, اب کو دل حلال ہے عند اللہ, کہ طلاق رب کے ہاں ہے تو حلال لیکن ہے سب سے زیادہ ناپسندیدہ. ایک بیٹی اگر گھر میں طلاق کا الزام لگا کر باپ کی دہلیز پر آ بیٹھتی ہے, لوگ تانا زنی کرتے ہیں, باپ کا دل ٹوٹتا ہے, ماں پریشان ہوتی ہے. اور یہ بدبخت نبی کی دو بیٹیاں, ابو لہب کے دو بیٹے عتبہ اور عتیبہ, نبی کی دو بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم, نبوت ملنے سے پہلے نبی کی دو بیٹیاں ابو لہب کے دو بیٹوں کے نکاح میں تھی. جب قرآن کی یہ آیت اتری تب بچ کے گاؤں ابھی لہب ان بچب, جس میں ابو لہب کی مذمت کی گئی, ابو لہب کی بیوی ام جمیل کی ہمارے تر حتب کہہ کر مذمت کی گئی, اس کو جہنم میں پھینکا گیا. نبی کے دونوں دامادوں نے, ابو لہب کے دونوں بیٹوں نے محمد الرسول اللہ کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دی اور گھر بھیج دی. بڑے بیٹے نے ویسے ہی طلاق, چھوٹا بیٹا آیا نبی کی مجلس میں, نبی کی مجلس میں آ کر نبی کو گالیاں دی, اپنے سسر کو برا بنا کہا, غصہ ٹھنڈا نہ ہوا, نبی کا گریبان پکڑ کر چمک کیا اور نبی کے چہرے پر جا پھونکا اور کہا میں تیری بیٹی کو طلاق دینے کے لیے آیا. نبی کو اس طریقے سے تانے دیے گئے، نبی کو اس قافلے کے قائد کو اس طریقے سے روکا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پریشان کیا جائے کہ اس کو دین کی تبلیغ کا خیال ہی نہ رہے، دیکھ کے بھی پوچھتی ہوں گی بابا کس جرم میں ہمیں طلاق ملی ہے، دیکھ کے زینب کی رضی اللہ تعالی عنہا اپنے باپ کے سر سے خاک دھوتی، باپ سے پوچھتی بابا تو لوگ تیرے سر میں خاک کیوں ڈالتے ہیں، نبی کے پاؤں میں کانٹے چبھتے، بیٹیاں باپ کے پاؤں سے کانٹے نکالتی اور پوچھتی بابا لوگ تجھے کانٹے کیوں چبھاتے ہیں، تیرے راستے میں کانٹے کیوں بچھاتے ہیں، بابا تجھے لوگ کیوں مارتے ہیں، جب اپنے باپ کے زخموں پر مرہم لگاتی، باپ کے زخموں کا خون دھوتی، باپ سے پوچھتی بابا تجھے لوگ کیوں مارتے ہیں، تجھے زخم کیوں لگاتے ہیں، تو لوگوں کو کیا کرتا ہے، تو لوگوں کو گالیاں نکالتا ہے، محمد الرسول اللہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم، اے محمد الرسول اللہ تیرا جیسا خود کائنات میں کسی کا نہیں ہے، باپ جواب دیتا ہے بیٹا میں نے تو آج تک کسی کو گالی نہیں نکالی، کسی کے معبود کو برا بلا نہیں کہا، اور قرآن بھی کہتا ہے کہ تم ان کے معبودوں کو گالیاں نہ نکالنا، اگر تم ان کے معبودوں کو گالیاں نکالو گے یہ تمہارے سچے خدا کو گالیاں نکالو گے، اور اللہ کے نبی اتنے نام دل کہ اکرمہ بن ابی جہل ابو جہل کا بیٹا اکرمہ مسلمان ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کلمہ شہادت پڑھا، اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ میں اعلان کر دیا کوئی شخص ابو جہل کو گالی نہ دے، اس لیے کہ ابو جہل کے واقعی نبی کا جانی دشمن تھا، مکے میں فرعون تھا اپنے وقت کا، اللہ کے نبی نے کہا کوئی شخص ابو جہل کو گالی نہ دے، اللہ کے نبی ابو جہل کو گالی کیوں نہ دے، کہا تم ابو جہل کو گالی دو گے اس کا بیٹا اکرمہ مسلمان ہوا ہے اس کا دل دکھے گا، نبی تو اتنے نرم دل تھے، انسان تو انسان، نبی تو جانوروں کا دکھ بھی برداشت نہیں کرتے تھے، ایک اونٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر بلبلانے لگا، اللہ کے نبی نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا، اس کے مالک کو بلایا اور کہا تجھے پتا ہے تیرے اونٹ نے میرے پاس تیری شکایت کی ہے کہ یہ کھانے کے لیے مجھے کم دیتا ہے اور کام مجھ سے زیادہ لیتا ہے، اللہ کے نبی نے ایک پرندے کو اپنے سر پر اڑتے ہوئے چکر لگاتے ہوئے دیکھا، اپنے صحابہ سے پوچھا کہ اس پرندے کو کس نے تکلیف دی ہے، ایک صحابی نے کہا کہ میں نے اس کے بچوں کو اس کے گھونسلے سے اٹھایا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ اس کے بچوں کو واپس رکھ کر آؤ، تم نے اس کو تکلیف دی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے بارے میں کہا کہ ایک عورت بلی کو باندھنے کے جرم میں جہنم میں پھینکتی ہے، فرمایا کیا وجہ ہوئی، کہا وجہ اس کی یہ ہوئی کہ اس نے بلی کو پکڑ کر باندھ دیا، اس کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہ دے اور نہ اس کو آزاد کرے، یہ بھوکی پیاسی مر گئی، اللہ نے اس جرم میں اس کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا، ایسا نرم دل، اور اسلام ایسا نرم دل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بدکار عورت ایک کنویں پر گئی، دیکھا کہ ایک کتا پیاس کی وجہ سے گیلی مٹی چاٹ رہا ہے، اس کو گیلی مٹی چاٹتے ہوئے دیکھا اپنی چادر کو رسہ بنا کر کنویں میں جوتا لٹکایا، رسے سے چادر سے جوتا باندھا، پانی نکالا اور اس کتے کے آگے انڈیل دیا، اس کتے نے پانی پی کر اپنی پیاس بجھائی، رب نے صرف اس نیکی کے بدلے میں اس عورت کو جنت میں بھیج دی، ایسی نرم دلی، اسلام نے ایسی نرمی اور یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ایسی بکواس کرنے والا، نبی کے بیٹے کی موت پر خوشی بنانے والا، نبی کی بیٹیوں کو طلاق دینے والے کہ کسی طریقے سے یہ قافلہ رک جائے، یہ قافلے کا قائد اس کا دل اتنا ٹوٹ جائے کہ یہ ہمت چھوڑ بیٹھے اور کہہ دے بھاڑ میں جائے اللہ کی توحید، بھاڑ میں جائے یہ اسلام، میرے اپنے گھر میں آگ لگ گئی، میری بیٹیوں کو طلاق مل گئی، میرا گھر اجڑ گیا، لوگوں نے مجھے تانے دیے، مجنوں اور پاگل کہا، سار اور شاہر کہا، میں کچھ بھی اپنے ہی کرتا، میں اللہ کے دین کو بھی چھوڑتا ہوں، اس اسلام کو بھی ساتھ سلام کہتا ہوں، لیکن کروڑوں رحمتیں ہوں، کروڑوں درود ہو اس ہستی پر کہ جس کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ مشرکین مکہ اکٹھے ہو کر آئے، نبی کو تکلیفیں پہنچا کر تھک گئے، اکٹھے ہو کر آئے ابو طالب کے پاس اور کہا ابو طالب ایسا کرو، یہ نوجوان ہم اپنے قبیلے کا لے کر آئے ہیں، دیکھو کتنا خوبصورت ہے، کتنا توانا ہے، کتنا حسین ہے، ایسا کرو یہ نوجوان ہم سے لے لو اور اپنے بھتیجے کو ہمیں دے دو۔ کہا کیا کرو گے؟ کہا تیرے بھتیجے کو ہم قتل کر دیں گے، اس کے بدلے میں یہ نوجوان تجھ کو دے دے کہ تو اس کو اپنا بھتیجا بنا لے۔ کہا واہ کیا انصاف کی بات کہی ہے، اپنا بھتیجا قتل کرنے کے لیے، خون بہانے کے لیے تمہیں دے دوں اور پالنے پوسنے کے لیے تمہارا نوجوان اپنے گھر میں رکھ لوں۔ ابو طالب سے کہنے لگے اچھا پھر اپنے بھتیجے کو منع کر دے یا اس کی حمایت کرنے سے ہٹ جاؤ، ورنہ سب اکٹھے ہو کر آئے گے اور تیرے بھتیجے سمیت تجھ کو بھی نہ چھوڑیں گے۔ ابو طالب نے محمد الرسول اللہ کو بلایا، وہ چچا جو اب تک حمایت کیا کرتا تھا اپنے بھتیجے کو کہنے لگا بھتیجے میرے کندھے پر اتنا بوجھ نہ ڈال کہ جس کو تیرا چچا برداشت نہ کر سکے۔ نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اکیلا چچا تھا جو اس مکے کی وادی میں میری حمایت کیا کرتا تھا، جو کہا کرتا تھا اے محمد جو انگلی تیری طرف اٹھے گی وہ انگلی کاٹ دوں گا، جو آنکھ تیری طرف نفرت سے دیکھے گی وہ آنکھ نکال کر رکھ دوں گا، جا جہاں تیرا دل چاہتا ہے جا اور جس طریقے سے تو تبلیغ کرتا ہے کر۔ وہ چچا جب فوت ہوا تو اللہ کے نبی نے اس سال کو غم کا سال منایا کہ آج میرا وہ چچا فوت ہوا کہ جو میری مدد کیا کرتا تھا۔ چچا نے بھتیجے کو بلا کر کہا بھتیجے میرے کندھے پر اتنا بوجھ نہ ڈال کہ جس کو میں برداشت نہ کر سکوں۔ نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے چچا ہمت ہار بیٹھا، تو بھی ساتھ چھوڑ رہا ہے، چچا جا تیرا قبیلہ تو سارا مل کر میرا ساتھ چھوڑ جائے، اللہ کی قسم اگر دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں پر چاند بھی رکھتے پھر بھی میں یہ کام کرنے سے نہ رکوں گا، یا تو اللہ کا دین جس طرح کہ اس نے قرآن میں کہا والذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ، یا تو اللہ کا دین غالب آئے گا یا اس راستے میں میری موت آئے گی، تیسرا کوئی راستہ میرا نہیں۔ کروڑوں رحمتیں ہوں اس ہستی پر جس کا یہ عزم تھا، جس تحریک کے قائد کا یہ ارادہ تھا کہ وہ دنیا کی مشکلات کو خاطر میں نہ لینے والا تھا، اور کروڑوں رحمتیں ہوں ان لوگوں پر جو اس طریقے پر چل رہے ہیں، دنیا کی مشکلات کو اپنے خاطر میں نہیں لاتے بلکہ کتاب و سنت کے علم کو بلند کرنے کے لیے چاہے ان کو گالیاں سننی پڑے، تانے برداشت کرنے پڑے، بیٹیوں کو طلاق ملے، لوگ بائی کاٹ کر دے، معاشرتی بائی کاٹ کر کے علیحدہ کر دے، بستی سے نکلنے کو تیار ہے لیکن توحید و سنت کے علم کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمت ہے اگر آپ نے اٹھائیے اس علم کو، نکلیے گلی گلی کوچا کوچا، شہر میں برادری میں محفلوں میں رکعت میں نعروں میں جاؤ اعلان کرو لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ بھی نہیں کرنے والا. جاؤ اپنے ان ساتھیوں کو دوستوں کو رشتہ داروں کو بتلاؤ جو بڑی امام کو کہتے ہیں یہ مقدمات سے بڑی کرتا ہے, علی حجویری کو کہتے ہیں یہ داتا ہے, گجرات کے دولے شاہ کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں بہتر دیتا ہے, یہ گنج بخش اور یہ فیض بخش, یہ کامیابی کے زینے پر تم کو چڑھانے والے, یہ سب باطل معبود ہیں. ایک حقیقی اور اصلی معبود وہ عرش والا ہے, اور جس کی ہم نے اتباع کرنی ہے وہ حج پر محمد الرسول اللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ
ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. یہ ایک اعلان ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد درس قرآن ہے, جو ساتھی اس درس میں شرکت کرنا چاہیں وہ سرکل روڈ پر مغرب کی نماز ادا کریں, وہاں سے نوید رضا صاحب کے گھر پر درس ہوگا, سب اکٹھے جائیں گے. دوسرا اعلان یہ ہے کہ یاد ہے شاید اس کی قیمت ایک روپے رکھی گئی ہے, خود بھی لیں اور لوگوں کو بھی پڑھائیں تاکہ ان کو اسلام کا پتہ لگ سکے. ایک دعا کے لیے کہا گیا ہے, کسی کی والدہ ہے وہ بیمار ہیں, اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ حضلہ عطا فرمائے. حدیث کی روشنی میں جواب دیں, سجدہ صاحب کا اصل طریقہ یہ ہے کہ تشہد میں سلام پھیرنے سے پہلے دو سجدے کرنے کے بعد سلام پھیر دیا جائے, یہ سجدہ صاحب کا اصل طریقہ ہے. وتر ایک ہے تو اس کی حدیث کی روشنی میں ثابت کریں. بخاری کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ اللیل مثنا مثنا, رات کی نماز دو رکھتے ہیں, دو رکھتے کر کے نماز پڑھی جائے. فاذا خشی احدکم الصبح, جب تمہیں ڈر ہو کہ اب فجر طلوع ہونے والی ہے, فلیوتر بواحدہ, اس کو چاہیے کہ ایک رکعت پڑھ لے, وہ اس تمام نماز کو وتر کر دے گی, تاک کر دے گی. یہ بخاری کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور آپ کا حکم بھی ہے. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنکر والبغی يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
پروفیسر سید طالب الرحمان شاہ صاحب, خطبہ جمعۃ المبارک, کیسٹ نمبر 160, باب
اللہ سلام واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. قاف ها یا عین صاد, ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا, اذ نادا ربہ نداء خفیا, قال رب انی وهن العظم مني واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا, وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. آپ آج شریعت ایسا مذاق بن گئی ہے کہ لوگ بھانس بھانس کی بولیاں بول رہے ہیں. جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ لوگوں کو شریعت کا علم نہیں کہ شریعت ہے کیا. بعض لوگ خوف زدہ ہیں کہ اب شریعت آ گئی تو بس پھر سارے معاملات جو ہیں خراب ہو جائیں گے, عورتوں کو پردہ کرنا پڑے گا. عورتوں نے احتجاج کیا کہ اگر عورتوں کو پردہ کرنا پڑے گا تو پھر ہم مردوں کو داڑھی رکھ پائیں گے. حتیٰ کے بعد اداکارہ یہاں تک کہتی ہیں کہ ہمیں شریعت بڑی اچھی لگتی ہے اور اگر ہمیں آفر ہوئی شریعت کے نام پر جو فلم بنے گی ہم اس میں فری کام کریں گے. اب شریعت کیا ہے اس کو اس کا علم نہیں ہے. وہ سمجھتی ہے فلم بھی چلے گی, گانے بھی چلیں گے, ڈانس بھی ہوں گے. اور یہی حال ہمارے وزیر اعظم کا ہے, اس کا بھی یہی خیال ہے کہ جو وزراء عورتیں ہیں وہ پردہ نہیں کریں گی, اسمبلیوں میں آ کر بیٹھیں گی, ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے, کوئی سزا نہیں ملے گی. بس ویسے ہی شریعت کا ایک ڈھونگ ہے, ایک چال ہے جو اپنے اقتدار کو انسان طول دینے کے لیے کرتا ہے, اپنے بچاؤ کے لیے کرتا ہے. اب پچھلے دنوں یہ یاد پکارو یا رسول اللہ ریلی نکلی, حکومت کا تو اس میں ہاتھ تھا, وہ سینیٹروں کو ڈرانا چاہتی ہے ڈرامہ کر کے کہ لوگ تمہارے خلاف ہو جائیں گے اگر تم نے اس بل پر دستخط نہ کیے, لوگ خلاف ہو جائیں گے. لیکن جن کو آگے کیا ان کو خود شریعت کا پتہ نہیں کہ پکارو یا اللہ ہوتا ہے یا پکارو یا رسول اللہ ہوتا ہے. جس کو شریعت کی الف بے بھی نہیں آتی, جس کو عقیدے کا علم نہیں ہے, توحید کا علم نہیں ہے, وہ بھی سمجھتا ہے کہ بس شریعت آ رہی ہے اور ہمارا کام بھی چلے گا, مزار بھی ویسے ہی قائم رہیں گے, نذرانے ویسے ہی وصول ہوں گے, قبروں پر چادریں ویسے ہی چڑھیں گی, علی اجمیری کا دربار اس کی قبر کو ویسے ہی غسل دیا جائے گا جیسے پہلے دیتے ہیں, فرق کوئی نہیں پڑے گا. بس شریعت نام آ جائے گا کہ شریعت آ گئی. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آئی, آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دے کر بھیجا کہ علی جاؤ جو تمہیں قبر اونچی نظر آتی ہے اس کو گرا کر برابر کر دو. یہ ہے حقیقی شریعت, اسلامی شریعت, کہ وہ قبر کو تو اس کا پوجنا تو درکنار. اسلامی شریعت تو قبر کو بلند ہونا پسند نہیں کرتی, وہ برداشت نہیں کرتی ہے کہ قبر بلند ہو, نہیں اس کو برابر کیا جائے. جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے بس اتنی. اب لوگوں کو ہمیں موقع ملا ہے اس طریقے سے کہ لوگوں کو ہم اصلی شریعت بتلائیں, حقیقت بتلائیں. انہوں نے تو چال چلی ہے, اللہ کا شکر ہے ہمیں موقع مل گیا, لوگ سدھرتے ہیں سنتے ہیں. اب شریعت کے نام پر پکارو یا رسول اللہ ریلی نکالنا, اس سے بڑا کفر بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ پکارنا کس کو جائز ہے؟ صرف اللہ ہی ہے جس کو پکارا جا سکتا. قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اس بارے میں جگہ جگہ پر مختلف انداز سے لوگوں کے ذہنوں کو صاف کیا. اللہ قرآن میں کہتا ہے قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا. لوگوں ہم اس کو پکاریں, اللہ کے نبی کو جب ہم پکارتے ہیں تو اللہ یہی کہتا ہے لوگوں ہم اس کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع پہنچا سکتا ہے نہ ہمیں نقصان دے سکتا. اب کوئی بھی نبی ہو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ نبی ہمیں
نقصان پہنچا سکتا ہے یا نفع دے سکتا ہے وہ فوت ہو گیا، نہ اس کا ہاتھ قبر سے باہر نکلتا ہے، نہ چنوانے کے لیے نکلتا ہے، نہ سر کے اوپر پھیرنے کے لیے نکلتا ہے. ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے کہا اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ، جب ہمارے فرشتے ان کی روح نکالنے کے لیے آئیں گے، ان کی روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے تو وہ سوال کریں گے اینما کنتم تدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ تم کس کو پکارا کرتے تھے، کہاں ہے وہ؟ یا رسول اللہ، یا علی مشکل کشا، یا بہاو الحق، یا پیر عبد القادر جیلانی، یا دستگیر، اینما کنتم تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے تھے کہاں ہے وہ؟ قالوا ضلوا عنا، وہ کہیں گے اللہ ہمیں تو آج کے نظر ہی نہیں آ رہے، کہاں گم ہو گئے؟ ظلوا عنا، وہ تو چھپ گئے. وشاہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اور وہ گواہی دیں گے کہ یا اللہ ہم تو تھے ہی کافر. اب یہ پکارنے والا کون ہے جو یہ جانتا ہے کہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے بزرگ ہیں، اللہ کے نبی ہیں؟ یہ انبیاء کو پکارتا ہے، بزرگوں کو پکارتا ہے، اور جب اللہ ان سے کہے گا اینما کنتم تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے تھے کہاں ہے وہ؟ قالوا ضلوا عنا، وہ کہیں گے اللہ وہ تو گئے، جیسے گدھے کے سر سے سینگ جاتا ہے ایسے ہی اڑ گئے وہ. وہ شاہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اور وہ گواہی دیں گے کہ یا اللہ ہم تو تھے ہی کافر. ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس طریقے سے ان کو بتلایا ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، لوگوں جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو عباد امثالکم، وہ تو تمہاری طرح بندے تھے. اللہ کے نبی کو پکارنے والے جب ان کو قرآن کی یہ آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں وہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ تو بتوں کے بارے میں، غیر اللہ کو جو پکارنے سے اللہ نے منع کیا ہے وہ تو بت تھے، مشرکین مکہ جن کو پکارتے تھے. یہاں اللہ کیا کہتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو عباد امثالکم، وہ تو تمہاری طرح انسان تھے. فدعوہم، تمہیں چاہیے کہ ان کو پکارو. فلیستجیبوا لکم، دنیا میں تمہارے مشکل کشا تھے، دنیا میں وہ حاجت روا تھے، وہ بگڑی بنانے والے تھے، وہ تمہاری بیماری میں تمہارے کام آتے تھے، تمہیں نفع پہنچاتے تھے. فدعوہم، اب میرے سامنے ان کو پکارو. ہم یہ تجیب لکم، پھر میں دیکھوں کہ کون ہے جو پیر اٹھ کر مرید کی حمایت کے لیے کھڑا ہوتا. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو یہ کر کے دکھاؤ. اب پیر نے اپنی کھڑی اتروانی ہے کہ اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر مرید کی سفارش کرے اور کہے کہ اللہ یہ مجھ کو پکارتے تھے، یہ میری نظروں نے آپ دیتے تھے. وہاں تو ساری دنیا کانپ رہی، چاہے وہ نبی ہو چاہے وہ ولی ہو، ساری دنیا کانپ رہی ہوگی رب کے سامنے، کوئی بھی جانے کے لیے تیار نہیں. نفسی، ہر نبی کا یہ حال ہوگا، وہ کہے گا ہائے میری جان، ہائے میری جان بچے. اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے کہتے ہیں عائشہ وہ موقع جب آئے گا تو میں تجھ کو بھی بھول جاؤں گا، تجھ کو بھی یاد نہیں رکھوں، مجھے صرف اپنی یاد ہوگی، اپنی جان کی یاد ہوگی کہ کسی طریقے سے آج میں اللہ کے عذاب سے بچ سکوں. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، وہ تو کوئی پیدا بھی نہیں کر سکتے کوئی چیز، نہ کسی کو بیٹا دے سکے نہ کسی کو بیٹی دے سکے، وهم یخلقون، اور وہ تو خود پیدا کیے گئے. جو کسی کو بیٹا دے سکے یا وہ پیدا نہ ہوا ہو، لمجے ودوانم یونت، اس کا یہ حق بنتا ہے کہ اس کو پکارا جائے. اللہ کہتا ہے جن کو تم پکارتے ہو وہ کسی کو بیٹا دے سکتے ہیں، ان کا تو بیٹا عبداللہ قاسم چھل گیا، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگ گئے اور وہ کہنے لگ گئے یا ابراہیم انا بفراقک لمحزونون، اے ابراہیم تیری جدائی ہم پر بڑی شاق گزر رہی ہے. وہم یخلقون، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے اسی لیے تم ان کی میلاد مناتے ہو. یہ 12 ربیع الاول آیا اور مولویوں نے میلاد منانا شروع کر دیا. کیوں؟ اللہ کے نبی 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے. اللہ کہتا ہے جو پیدا ہوا ہو وہ اس بات کے لائق ہے کہ اس کو پکارا جائے، کہا جائے یا رسول اللہ. ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا. اللہ کہتا ہے ان میں طاقت کون سی ہے؟ ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، نہ یہ اپنے جان کے نفع کے مالک، نہ یہ اپنے جان کے نقصان کے مالک، نہ یہ نقصان کو دور کر سکے اور نہ یہ نفع پر قریب کر سکے. ولا یملکون موتا، یہ موت کے بھی مالک نہیں ہے، ولا حیات، اور نہ زندگی کے مالک ہے، ولا نشورا، اور نہ اٹھائے جانے کے مالک. جو ایسا ضعیف، ایسا کمزور، ایسا محتاج، جو خود مخلوق ہو، موت و حیات کا مالک نہ ہو، نفع و نقصان کا مالک نہ ہو، اٹھائے جانے کے مالک نہ ہو، تم ان کو پکارتے ہو، اس سے بڑا شرک بھی کوئی ہو سکتا؟ پکارو اس کو جو یہ کہتا ہے لم یلد ولم یولد، نہ مجھے کسی نے جنا اور نہ میں نے کسی کو جنا، نہ میرا کوئی باپ نہ میرا کوئی بیٹا، اور وہ زندگی کا مالک ہے، موت کا مالک ہے. وہ توکل علی الحی الذی لا یموت، وہ اس بات کا مالک ہے کہ اس کو موت خود نہیں آتی. ربی الذی یحیی و یمیت، وہ زندگی کا بھی مالک ہے، مارنے کا بھی مالک ہے، وہ نفع کا بھی مالک ہے، نقصان کا بھی مالک ہے، اور اسی کے ہاتھ میں قبروں سے اٹھایا جانا. اللہ تعالیٰ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایک اور مثال بیان کرتا ہے. یا ایھا الناس، اے دنیا کے لوگوں، ضرب مثل فاستمعوا له، اللہ تمہارے لیے ایک مثال بیان کرتا ہے. ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو اور کہتے ہو یا رسول اللہ، یا علی مشکل کشا، یا بہاد الحق، ان الذین تدعون من دون اللہ، وہ نبی ہو، ولی ہو، وہ بادشاہ ہو، فقیر ہو، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کرتے. ما یخلقهم الذباب شیئا لا یستنقذوه منه، اور مکھی اگر ان کے کھانے سے کوئی چیز اٹھا کر لے جائے وہ اسے چھین نہیں سکتے. ذوالف الطالب والمطلوب، پیر بھی کمزور ہے، مرید بھی کمزور ہے، نبی بھی کمزور ہے، امتی بھی کمزور ہے. اگر اللہ کے رسول کو پکارنا ہے تو اللہ کے اس چیلنج کو دیکھو، پہلے کہو کہ جس کو ہم پکار رہے ہیں وہ مکھی بنانے کے قابل ہے.